पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नए स्टूडियो में आपसे मुखातिब हैं। ये स्टूडियोज 18 है वॉइस ऑफ अमेरिका का, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन मिलेगी, लेकिन आज पहला दिन है, हो सकता है कुछ तकनीकी मामलात भी हों, तो हमें उसके लिए आपसे माजरत करनी है। फेसबुक लाइव पर इस वक्त हम आपके सामने हैं, और वेबसाइट पर भी और रेडियो पर भी हमारा ये प्रोग्राम जारी है। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान,
लापता ब्लॉगर्स की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मुजाहरा, वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल की खबरें बायसे तशवीश, अव्वलीन जिम्मेदारी वालिदैन और फिर मुआशरे की है कि नौजवानों की सरगर्मियों पर नजर रखें, कानून साज और मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
और जनूबी एशिया से मुतालिक ये रिपोर्ट।
चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहफ्फुज के लिए 15,000 एहलकारों पर मुश्तमिल खसूसी फोर्स। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
और बैन अल-अक़वामी खबरों में, शामी हुकूमत के नुमाइंदों और बागी जंगजुओं का इजलास कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हो रहा है, और नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने के बाद उनकी पॉलिसियों के बारे में दुनिया भर में कयास आराइयां जारी हैं, और दुनिया बाज़ उमूर में उनके नुक्ते नज़र को रिवायती अमरीकी मौकिफ से अलग ख्याल करती है। कैमरून का एक फौजी हेलीकॉप्टर नाइजीरिया के साथ मुल्क की शिमाली सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें उसका कमांडर और अमले के दूसरे अरकान हलाक हो गए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पिछले माह 5 तरक्की पसंद सरगर्म कारकुन पुरस्रार तौर पर लापता हो गए थे। उनकी गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद में एक बार फिर एहतजाजी जुलूस निकाला गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तान के 2 शहरों इस्लामाबाद और लाहौर से रवा माह के अवायल में लापता होने वाले 5 ब्लॉगर्स ताहाल बाजियाब नहीं हो सके हैं, और उनकी सलामती के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है। इन समाजी कारकुनों की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे सरापा एहतजाज हैं, और पीर को भी इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इंसानी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले दर्जनों कारकुन जमा हुए। इन अफराद ने बैनर्स उठा रखे थे जिनमें लापता अफराद की बाजियाबी के हक में तहरीर दर्ज थी। इंसानी हकूक और मजहबी आजादी के हक में आवाज बुलंद करने वाले 5 लापता कारकुनों में सलमान हैदर, वकास गुराया, आसिम सईद, अहमद रजा नसीर और समर अब्बास शामिल हैं। एक समाजी कारकुन फरजाना बारी भी पीर को किए गए मुजाहरे में शरीक थी। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अब तो उन लोगों को भी धमकियां मिल रही हैं जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सदा बुलंद कर रहे हैं।
तो ये जो एक एहतजाज का आज भी इसी सिलसिले में हम एहतजाज कर रहे हैं कि लोगों को फौरी तौर पे जो है वो बाजियाब किया जाए, और हुकूमत की या जिसकी भी ये पॉलिसी है कोई तो उठा रहा है ना। बुनियादी जिम्मेदारी हम समझते हैं हुकूमत की है कि वो जो है इस मसले का जो इसको देखे और इसका फौरी तौर पे जो है वो हल तलाश किया जाए और इन लोगों को खैर खरीयत से अपने घरों तक पहुंचाया जाए।
लापता अफराद की गुमशुदगी के बाद समाजी राबतों की वेबसाइट्स यानी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी मंजरे आम पर आईं जिनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि लापता अफराद तोहीन मजहब के मुर्तकिब हुए। ऐसी खबरों को लापता ब्लॉगर्स के अहले खाना ने न सिर्फ सख्ती से रद्द किया बल्कि ये भी कहा कि ऐसी बेबुनियाद खबरों से उनके लिए भी खतरात में इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने लापता होने वाले समाजी कारकुनों पर मुकदमात कायम करने से मुतलिक मीडिया रिपोर्ट्स खसूसन सोशल मीडिया पर जारी होने वाली खबरों के बारे में कहा था कि उनमें कतन कोई सदाकत नहीं। वजीर दाखिला ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में कहा था कि ऐसी खबरें मज़ाक़ा खेज और गैर संजीदा हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कानून साजों और मारूफ माहिरीन तालीम ने तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते हुए खुलेआम इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सेनेट की एक कमेटी ने सूबाई हुकाम से कहा है कि वो इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट कमेटी को पेश करें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें भेजी है नासिर महमूद ने।
हालिया महीनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों, खसूसन نجی اسکولوں اور کالجز کے طلبہ میں منشیات کے استعمال سے متعلق خبریں سامنے آتی رہی ہیں، جس سے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے پہلے سے بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں واقع ملک کی ایک بڑی سرکاری یونیورسٹی کے انتظامی عہدیدار نے قانون سازوں کو بتایا تھا کہ ان کے تعلیمی ادارے میں نہ صرف منشیات اور شراب کا استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ بڑی مقدار میں ممنوع اشیاء کی خرید و فروخت کی اطلاعات بھی ہیں۔ اس انکشاف سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عہدیدار کے بقول یہ صورتحال باعث تشویش ہے اور انتظامیہ اپنے طور پر اس سے نمٹنے کے اقدام تو کرتی آ رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی اس بابت سخت کارروائی ضروری ہے۔ گزشتہ ماہ ہی لاہور کی ایک بڑی نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک طالب علم مردہ حالت میں پایا گیا، جس کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ اس کی موت منشیات کے کثرت استعمال سے ہوئی۔ حکام تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال سے باخبر ہیں، تاہم ان کے بقول یہ کہنا درست نہیں کہ تمام تعلیمی ادارے اس کی لپیٹ میں ہیں۔ سینٹ میں نگرانی کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ جاوید عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صورتحال خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، جس کے لیے حکومت کے علاوہ معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ان کی آبزرویشن لوگوں کی تھی، جو وہاں گیئر اسٹیشن ہے کہ یہاں چیزیں بہت زیادہ ہیں، یہاں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی آتا تو فوراً حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اسلام آباد کی آتا۔ یہ سکا دکا واقعہ ضرور ہوتا ہوگا، کہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی اس طرح کا آرگنائزڈ کوئی ایسا گینگ نہیں ہے اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر جو یہ کام کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت والدین کی ہے، اس کے بعد اسکولوں کی ہے، اس کے بعد اسکولوں کے اسٹاف کی ہے، سوسائٹی میں ہم سب کی ہے کہ ان کو پورا چیک رکھیں۔
کئی بڑے تعلیمی اداروں میں دہائیوں تک تدریسی شعبے سے وابستہ رہنے والے ڈاکٹر مہدی حسن کا بھی کہنا ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں منشیات استعمال ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اپنے طلباء پر نظر رکھتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔
سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کے گھر والوں کی ہے، جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی انسٹیٹیوشنز کے جو سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پہ نظر رکھیں یا ان کی گائیڈنس کریں صحیح طور۔
پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کے صحیح اعداد و شمار تو دستیاب نہیں ہو سکے، لیکن اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار میں یہ تعداد 67 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے خیال میں منشیات کے استعمال کے رجحان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ملک میں تفریحی مواقع کی کمیابی بھی ہے۔
جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اپنے لیے کلبوں میں اور ملک سے باہر یا سیر سپاٹے میں انٹرٹینمنٹ حاصل کر لیتے ہیں، مگر جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی کوئی ذریعہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہمیں کہ کس طرح وہ اپنا پاس ٹائم جو ہے اس کو گزارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے پاس کوئی آبجیکٹو نظر نہیں آتا انہیں، جب تو پھر وہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
سینیٹر جاوید عباسی کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے تعلیمی اداروں سے متعلق صورتحال سے کمیٹی کو آگاہ کریں۔ روا ماہ ہی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری مہم کو تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت منشیات کی روک تھام اور نوجوان نسل کو اس میں دھکیلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب دوسری اہم خبریں۔ کیمرون کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر نائجیریا کے ساتھ ملک کی شمالی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں اس کا کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ جنرل جیکب کوت جی اتوار کی شام کیمرون کے گاؤں بوکو کے قریب ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ فوج کے یہ اعلی عہدیدار بوکو حرام بغاوت کے خلاف جنگ میں رابطے کے مشن پر تھے۔ عہدیداروں کے مطابق 3 فوجی عہدیدار اور عملے کے ارکان بھی حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی حکومت کے نمائندوں اور باغی جنگجوؤں کا اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ 6 برسوں کی جنگ کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دو روزہ بات چیت کا اہتمام روس، ایران اور ترکی نے کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا کوئی وفد نہیں بھیجا، مگر قزاقستان میں امریکہ کے سفیر جارج کرول ایک مبصر کی حیثیت سے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کو سنوائیں گے۔ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان کی پالیسیوں کے بارے میں دنیا بھر میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور دنیا بعض امور میں ان کے نقطۂ نظر کو روایتی امریکی موقف سے الگ خیال کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایوان نمائندگان کے اسپیکر پی پال رائن سے آج ملاقات کر رہے ہیں اور کچھ ایگزیکٹو آرڈرز یعنی انتظامی حکم ناموں پر دستخط کریں گے۔ گزشتہ جمعے کو اپنی حلف برداری کے بعد صدر ٹرمپ پیر سے اپنے پہلے مکمل ہفتے کا کام شروع کریں گے۔ وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے یروشلم میں اپنی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کا آغاز اسرائیل کے انتہائی اہم اتحادی امریکہ اور اس کے نئے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کیا۔ دونوں نے اتوار کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت سے قبل وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے سے متعلق بات ابھی سوچ کے انتہائی ابتدائی درجے پر ہے۔ ٹرمپ نے ایسا کرنے پر زور دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اتوار کی الگ صبح کہا کہ ہم عہدہ سنبھالنے پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے اتوار کے روز کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران اگر انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ناقابل قبول بات کہی گئی تو انہیں اس کی نشاندہی کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگا۔ میں جمعے کے دن واشنگٹن میں ٹرمپ سے ملاقات کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر وہ امریکہ اور برطانیہ کے مابین آئندہ کے تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ نیٹو اور چیلنج مثال کے طور پر دہشت گردی کو شکست دینے سے متعلق گفتگو کریں گی۔ یہ تو تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں اور سنوائیں، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے ایک گھنٹے تک۔ تو خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جائے گی جو 15,000 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس کی تشکیل سے متعلق وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق 15,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس تیار کی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس خصوصی فورس میں 9,000 فوجی جبکہ 6,000 نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر سن بی ڈونگ نے رواں ماہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی اور دیگر امور کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس ملاقات میں چینی سفیر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ رواں ماہ چین کے دو بحری جنگی جہاز بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پہنچے تھے۔ یہ جہاز پاکستان بحریہ کے ساتھ مل کر سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں گوادر بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے جسے چین اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لگ بھگ $50 ارب مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے مغربی علاقے سنکیانگ سے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر تک سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانے کے علاوہ مواصلاتی ڈھانچے کی تعمیر، توانائی کے منصوبوں اور صنعتی زونز کا قیام شامل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں ایک مسافر ریل گاڑی کے حادثے میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش میں حکام کے مطابق ہفتے کو دیر گئے جگدل پور سے بھونیشور جانے والی ریل گاڑی کا انجن اور 9 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے کے عہدیدار جے پی مشرا نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ یہ حادثہ کنیرو اسٹیشن کے قریب پیش آیا جہاں انجن کے علاوہ 2 سلیپر کوچز اور 1 اے سی کوچ سمیت 9 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ اس ریل گاڑی میں 22 بوگیاں شامل تھیں۔ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے سربراہ پیر سید احمد گیلانی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کونسل کے ایک نائب سربراہ محمد کریم خلیلی نے بتایا کہ احمد گیلانی کی وفات جمعے کو کابل کے ایک ہسپتال میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک عرصے سے بیمار تھے لیکن اس کی مزید تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ صدر اشرف غنی کونسل کے نئے سربراہ کا تقرر کریں گی لیکن تاحال اس بارے میں واضح نہیں کہ اس کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ افغان عہدیداروں کے مطابق ملک کے مشرقی حصے میں مہاجرین کے کیمپ میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ یہ واقعہ صوبے ننگرہار میں پیش آیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے صوبے ننگرہار کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے حوالے سے بتایا کہ اس واقعے میں خاندان کے 4 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق یہ چھت پیر کو الصبح گری اور اس وقت گھر میں موجود افراد سو رہے تھے۔ شامی حکومت کے نمائندوں اور باغی جنگجوؤں کا اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ 6 برسوں کے جنگ کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دو روزہ بات چیت کا اہتمام روس، ایران اور ترکی نے کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا کوئی وفد نہیں بھیجا، مگر قزاقستان میں امریکہ کے سفیر جارج کرول ایک مبصر کی حیثیت سے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ سلت اس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
مذاکرات سے پہلے اپوزیشن کے ایک ترجمان یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایجنڈے پر سر فہرست حکومت کی جانب سے 30 دسمبر کے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنا ہے۔
If this is to be achieved, this could help in the political process.
انہوں نے کہا اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اس سے سیاسی عمل میں مدد ملے گی۔ اتوار کو مذاکرات سے ایک روز پہلے ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی جس میں باغیوں کے قبضے والے 2 شامی شہروں پر فضائی حملے دکھائے گئے۔ شامی حکومت کے نمائندے بشار الجعفری نے کہا کہ دمشق تمام معاملات پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایک روسی نمائندے نے کہا ہے کہ اس 6 سالہ تنازع کے کوئی فوری یا سادہ حل نہیں ہے، تاہم انہوں نے مذاکرات سے اچھی امید کا اظہار کیا۔ روسی سفارت خانے کے ترجمان الیگزینڈر موسینکو کا کہنا تھا،
There is a real fighting spirit, decisive. We are trying to find an agreement with everyone.
لڑائی کے جذبہ حقیقی اور فیصلہ کن ہے۔ ہم سب کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں امریکہ کا نمائندہ وہ سفیر ہے جسے سابق صدر براک اوباما نے مقرر کیا تھا، اور ان کی جگہ ابھی کسی نئے سفیر کو آنا ہے۔ تاہم آفریدی نے کہا کہ اپوزیشن کو اس سے پریشانی نہیں ہے۔
Whoever he represents, whether the Obama, the regime or the Trump regime, we don't mind that.
اوباما حکومت یا ٹرمپ حکومت میں سے جو کوئی یہاں نمائندگی کرے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہم ہر اس شخص سے ملنے کے لیے تیار ہیں جو شام کے اس المیہ کو ختم کرے، خاص طور پر اگر حکومت یہ المیہ ختم کرنا چاہتی ہے تو۔ جعفری نے نئی امریکی انتظامیہ سے زیادہ حمایت کی امید کا اظہار کیا۔
We hope that with Trump's administration, the American side can be more positive towards
ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آنے کے بعد امریکہ کا رویہ سیاسی حل کی جانب زیادہ مثبت ہوگا۔ خانہ جنگی سے بے گھر ہونے والے شامیوں کو کامیاب مذاکرات کی امید ہے جو انہیں واپس ان کے گھر جانے کے قابل بنائیں گے۔ علی احمد محمد شامی پناہ گزین ہیں۔
Hopefully, may security reign in our country and all over the Arab world. We have really had enough.
امید ہے کہ پوری عرب دنیا اور ہمارے ملک میں سیکیورٹی آ جائے۔ ہم نے بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مصائب اٹھائے ہیں، مگر بہت سے دیگر لوگ یہ اعتماد نہیں رکھتے کہ سیاستدان ان کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ واحد الاقری بھی ایک شامی پناہ گزین ہیں۔
The Astana meeting is just like any other meeting that preceded it. It is just a show and the victim is the Syrian people.
Astana کا اجلاس بھی اس سے پہلے ہونے والے دیگر اجلاسوں کی طرح ہے، یہ صرف دکھاوا ہے اور شکار شامی لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے ہر کوئی ہمارا سودا کر رہا ہے، خواہ وہ روس ہو، ایران ہو یا ترکی۔ ہم ایک کیک بن کر رہ گئے ہیں جسے سب کھانا چاہتے ہیں، جس کا ٹکڑا سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شام میں ہونے والی جنگ میں مارچ سن 2011 سے اب تک اندازاً 4 لاکھ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ملک کی نصف سے زیادہ آبادی نقل وطن کر چکی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان کی پالیسیوں کے بارے میں دنیا بھر میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور دنیا بعض امور میں ان کے نقطۂ نظر کو روایتی امریکی موقف سے الگ خیال کرتی ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور صدر ڈاکٹر ظفر اقبال چیما نے ٹرمپ کی افتتاحی تقریر میں بعض نکات کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کی. روس، چین اور ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
جو پاکستان، ایران، پاکستان، چین اور روس کے تعلقات میں جو کچھ بہتری آ رہی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ملٹری بلاک یا اسٹریٹجک بلاک نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تعلقات چونکہ تمام یہ تینوں ملک جو ہیں ایک ہی خطے میں پائے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے نیبر ہیں، اور چائنا اور روس بہت بڑی طاقتیں ہیں جسے پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایران جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی، ایران کے پہلے ہی رسمی طور پہ رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی پچھلے ایک دو سال میں ان کے تعلقات میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. لیکن اس چیز کو یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ ورلڈ میں ایک اور پول جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں روس، چین، ایران مل کے یا پاکستان بھی اس میں شامل ہو کے امریکہ کی یا ویسٹ کی مخالفت میں کوئی ایک بلاک جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. یہ کوئی ملٹری یا اسٹریٹجک بلاک نہیں ہے جو کسی کے اگینسٹ ڈائریکٹڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس بات میں تفریح کرنی چاہیے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسلام کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے، اسلام پیرس کا مذہب نہیں ہے، اسلام کے جو اچھے مسلمان ہیں، جو اچھے مسلمان ممالک ہیں، یہ تمام ملک خود بھی ٹیررزم کے خلاف ہیں. لہذا اگر ٹرمپ کوئی ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں اور پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے، ٹیررزم سے متاثر ہے پاکستان، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہماری ان سے یہ انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی کہ اگر یہ ممالک مل کے ٹیررزم کے خلاف ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں یا انہیں ہمیں کوئی حمایت ملتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ غلطی دور ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ ٹیررزم کے ریڈیکل اسلام کے خلاف ہیں جو اسلام سے ایک مختلف بات ہے. یہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب عراق کے کنوؤں پہ قبضہ کر لیں گے، آپ نے دیکھا اتنے سال 2003 سے لے کے آج تک انہوں نے عراق میں ایک بڑی شدید قسم کی جنگ لڑی ہے جس میں ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، بے شمار ان کے فوجی مارے گئے ہیں، اگر کہ بے شمار مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں، عراق کافی حد تک تباہ بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ افغانستان میں بھی 10-12 سال رہے ہیں، الٹیمیٹلی انہیں یہاں سے جانا پڑا ہے. یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ ایک کوشش کر لیں تو پھر بھی وہ عراق کے اوپر یا ایران یا افغانستان کے اوپر یا کسی اور ملک یا اس کے کنویں پہ قبضہ کر لیں گے. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بڑی، بہت بڑی قوت ہے، لیکن انہوں نے یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس زمانے میں کسی ملک کے اوپر فزیکلی قبضہ کرنا اور کنٹرول کرنا اور وہاں بیٹھ جانا اپنی فوجیں لے کے، یہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، اور یہ تجربات پہلے ہو چکے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا گرانٹی خوف جو ہے یہ اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ قبضہ ہو جائے گا. اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو 8 سال کی اوباما ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں تک ان کی ساؤتھ ایشین پالیسی کا تعلق ہے اور پاکستان کے اوباما کے اقدام میں جو تعلقات ہیں، آہستہ 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 وہ نیگیٹو کی طرف جا رہے تھے، بگڑ رہے تھے، اب ہمیں ایک بریک ملی ہے. میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عوام کی جیت ہے، یہ واشنگٹن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں جیتی ہے، اور یہ آگے ان کی آنے والی پالیسیز میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس میں پینٹاگون کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور باقی واشنگٹن کی ایڈمنسٹریشن، جس میں سمجھتا ہوں ایک کافی بڑی چینج آئے گی، اس اسٹیبلشمنٹ کا رول وقتی طور پہ وہ نہیں ہوگا جو ٹریڈیشنلی رہا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کا پالیسی میکنگ میں کافی حد تک رول ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت کے آگے آئے ہیں اور جو انہوں نے پالیسی بیان دی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے عوام جیتے ہیں، یہ واشنگٹن ڈی سی کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ٹریڈیشنل رول ہے وہ شاید آگے نہ ہو اور ہمیں اس سے کوئی ریسپائٹ مل سکے. بہرحال پاکستان کے لیے اسپیشلی یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ایک ماضی جا رہا تھا امریکہ کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس میں ایک بریک آئی.
پنجابی منڈا دلجیت دوسانجھ سلمان خان کا فین. تفصیلات ਫਿਕਰੋ ਫਨ ਮੇ।
ਓ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇ ਚੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ?
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ?
ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਅੰਬਰ ਸਰੀਆ।
ਮੈਂ ਬਲੇਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਦੀ ਅੱਖ ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨੀ।
मारूफ पंजाबी गुलूकार और फिल्म उड़ता पंजाब का अदाकार दिलजीत दोसांझ, जिसके बेशुमार परिस्तार हैं, कहते हैं कि वो सलमान खान के फैन हैं। दिलजीत, जिन्होंने गुलूकारी के साथ साथ अदाकारी में भी अपने फन को आजमाया है, एक इंटरव्यू में कहा कि वो सलमान खान के बहुत बड़े परिस्तार हैं। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिलजीत दोसांझ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें पता चला कि सन 2011 में सलमान खान पंजाब में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें उनसे मिलने का बेहद इश्तियाक हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों से मुलाकात का और तस्वीर बनवाने का कहा और आखिरकार वो सलमान से मिलने और उनके साथ तस्वीर बनवाने में कामयाब हो गए। दिलजीत ने मिलन लूथर की फिल्म बादशाहों में काम करने से माजरत की वजह बताते हुए कहा है कि मैं समझता हूं कि इस फिल्म के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सकता था। ये फिल्म सन 1975 और 77 के पस मंजर में बनाई गई है, जब भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी।
सूट पोनो हट गी तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीन दे सूट पोन हथ की तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीन दे किवें कच मोती तेरा सुचा हो गया नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
फाइव स्टार अपना?
यस सर।
समान कितने का हुआ अंदर?
हां जी,
कांच का समान
2.5 लाख का।
2.5 लाख और 2 लाख 4 लाख और रोकी ना आ जाओ भाई।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। आलमी इदारे सेहत ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि हर साल हजारों हामला खवातीन की हलाकत की वजह ज़रूरत पड़ने पर जरासीम से पाक खून तक रसाई का ना होना है। इदारे के मुताबिक हर रोज 800 ख्वातीन हमल के दौरान या फिर जच्की के वक्त हलाक हो जाती हैं। WHO में महफूज इंतकाली खून के लिए कोऑर्डिनेटर नीलम डंगरा कहती हैं कि चंद एहतियाती तदाबीर अपनाने से इन हलाकतों को रोका जा सकता है।
सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिलीवरी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज अ सिंगल बिगेस्ट cause of maternal death and can kill a healthy woman.
हमल के दौरान बच्चे की पैदाइश के वक्त या उसके फौरन बाद बहुत ज्यादा खून का जाया होना ख्वातीन में हलाकतों की सबसे बड़ी वजह है, जो एक सेहतमंद खातून को 2 घंटों के अंदर हलाक कर सकती है। हंगामी बुनियाद पर साफ सुथरे खून तक रसाई से इन ख्वातीन की जानें बचाई जा सकती हैं। बहुत से ममालिक में नामुनासिब मिकदार में खून की सप्लाई और जरासीम से पाक खून तक जरूरत के वक्त रसाई नहीं हो पाती। डॉक्टर डिंगरा मजीद कहती हैं कि बहुत से ममालिक में साफ यानी जरासीम से पाक खून की दस्तियाबी की अहमियत से मुतल्लिक लोगों में शऊर नहीं पाया जाता।
Many countries which have developed robust and strong blood systems, they have based it on voluntary unpaid donation. It is also recognized.
वो कहती हैं कि बहुत से ममालिक में जहां ब्लड सिस्टम का निज़ाम जदीद और मजबूत है, वहां खून रजाकाराना बुनियाद पर दिया जाता है। ये बात भी सामने आई है कि बगैर मुआवजे के हासिल करदा खून में इन्फेक्शन का इम्कान कम होता है। عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے حاصل ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صوبے میں تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، اور خاص طور سے ان بچوں کو دوبارہ واپس لایا جائے گا جو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گئے تھے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے کیے گئے مختلف اقدام کے تناظر میں اسکولوں میں بچوں کی داخلے کی شرح میں اضافے کا بتایا ہے. حال ہی میں سال 2015-2016 کی جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق اس وقت صوبے کے سرکاری اسکولوں میں 43 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، جو کہ گزشتہ برسوں کی نسبت 1,30,000 زیادہ تعداد ہے. سرکاری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت نے کئی ایسے اسکولوں کو جن کا وجود صرف کاغذوں پر تھا بند کر دیا، جبکہ کسی آبادی میں مختصر فاصلے پر واقع 2 اسکولوں کو ضم کرنے کے ساتھ ساتھ مکتب یعنی مساجد میں قائم ایسے اسکول جہاں طلباء کی تعداد 40 سے کم، انہیں بھی قریبی اسکولوں میں ضم کیا. نئے اعداد شمار کے مطابق صوبے میں اس وقت سرکاری اسکولوں کی تعداد 27,506 ہے، جو کہ اس سے قبل 28,178 بتائی جاتی تھی. محکمہ تعلیم کے لیے صوبائی حکومت کے خصوصی افسر نجی اللہ خٹک نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں اسکولوں کی تعداد، ان میں زیر تعلیم طلباء اور تدریسی عملے سے متعلق مصدقہ معلومات کا کوئی مؤثر نظام وضع نہیں تھا، جس کی وجہ سے مصدقہ اعداد و شمار حاصل نہیں ہو سکتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں آزادانہ معائنہ یونٹ کے قیام کے بعد سے اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا، جس سے حاصل کردہ اعداد و شمار کی روشنی میں اسکول میں بہتری کے اقدامات کیے جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدام کیے گئے.
انرولمنٹ سے جو بڑا پرابلم گورنمنٹ فیس کرتی تھی وہ ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا، تو ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. اسکولز میں فیسلٹیز پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی بیسک فیسلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ دے دی جائیں، اسکولس کو فرنیچر دے دیا جائے، الیکٹریسٹی ہے، واٹر سپلائی ہے، ایسے بہت ساری چیزیں. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ دونوں طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، یہ انرولمنٹ کو بھی انکریز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ کو بھی کم کرتے ہیں.
رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صوبے کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 1,43,399 تھی، جبکہ اس سے قبل یہ تعداد 1,38,033. ناقدین یہ کہتے آئے ہیں کہ شعبہ تعلیم کے لیے مختص رقم کو بڑھانے کے علاوہ اس رقم کی صحیح استعمال سے ہی اس شعبے میں بہتری آ سکتی ہے. موجودہ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ماضی کے نسبت تعلیم کے لیے سالانہ بجٹ میں مختص کی گئی رقم بڑھانے کے علاوہ تعلیم کے فروغ کے لیے مثبت اقدام کیے، جس کی ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں اطلاعات کے مطابق انصار الحسین نامی تنظیم لوگوں کو شام کی لڑائی کے لیے بھیجنے کا کام کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں اسے کلعدم تنظیموں میں شامل کر لیا گیا ہے. خبروں کے مطابق یہ تنظیم شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی کے لیے خاص طور پر مخصوص مسلک کے لوگوں کو معین طور پر بھرتی کرنے میں ملوث رہی. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے اس موضوع پر سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی سے بات کی. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عقیل یوسفزئی نے کہا،
بالکل جعفری صاحب، خطرہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو داعش کو پسپائی ہو رہی ہے وہاں پر شام میں اور عراق میں، تو یہاں پر مصدقہ اطلاعات ایسی ہے کہ جو لوگ پاکستان اور افغانستان سے جو مختلف قلعہ تنظیموں کے لوگ تھے وہ ادھر جا کر لڑ رہے تھے، تو وہ نہ صرف یہ کہ واپس آ رہے ہیں بلکہ باقی ممالک کے خاص کر جو عرب ممالک کے داعش کے حامی ہیں وہ بھی اس ریجن کا رخ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کا جو طریقہ کار ہے, جو ان کا طریقہ واردات ہے, اس کے ذریعے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے. اور یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زمین ہموار ہے, ماحول سازگار ہے, وہ تیزی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اور اس کے جو منفی اثرات ہوں گے وہ جو ڈیورن لائن کے دونوں جانب کے پشتون علاقے ہیں وہاں پر ہی پڑیں گے.
صاحب, کتنا بڑا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں لڑ کر آ رہے ہیں یا وہاں کے جنگ کا تجربہ حاصل کر کے آ رہے ہیں, پاکستان کے لیے وہ کتنے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنے سٹیزنز پہ یہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کہاں کس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, کس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اگر وہ پاکستانی ہیں, بے شک وہ قبائلی ہیں یا سیٹلڈ ایریاز کے ہیں اور پاکستانی سٹیزنز ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کے حقدار ہیں, ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, تو ان پہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بندش ہونی چاہیے. بلکہ اگر اس قسم کا قانون میرے دانش میں نہیں ہے, مگر اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے کہ سرکار کی اجازت کے بغیر کسی بھی ملک میں اگر آپ لڑنے جائیں, اس کو آپ کے حساب سے وہ جہاد ہو یا آپ کے یا سرکار کے حساب سے جہاد نہ ہو, تو اس پہ بندش اس وقت سے ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو واپس آئیں گے. اس طرح یعنی 2001-2002 میں ہوا تھا کہ جب سے وہاں سے جو پاکستانی گئے تھے جنگ میں حصہ لینے کے لیے, اور جب وہ واپس آئے تو ایک بیٹل ہارڈن, ایک تجربہ کار جو ہے سولجرز کی طریقے سے واپس آئے, اور جب ان کی تھکان اتر گئی تو ان کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے وہ وہی جنگ ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی شکل میں وہ پاکستان کے لیے مصیبت بنتے ہیں. اور آئندہ یہ لوگ جو گئے ہیں ان کی تو میں سمجھتا ہوں لیول آف ٹریننگ اور لیول آف پارٹیسپیشن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں ہوئی ہے, جو آج سیریا اور ان کے ملحقہ علاقوں میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو ویپنز استعمال ہو رہے ہیں, اس میں جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ یہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم اس تاثر سے رہتے ہیں یا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, ایسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت چاوا ہوگا. کیونکہ جو بھی جاتے ہیں ان پہ خاص طور پہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور اس پہ اگر قانون نہیں ہے تو قانون بننا چاہیے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. اور اس پہ جب تک کہ بندشیں نہیں آئیں گی, جب تک جو ہے حالات قابو میں نہیں آئیں گے, پاکستان کے واسطے مشکلات جو ہے وہ بڑھتے ہی جائیں گے.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب.
یورپی یونین سے الگ ہوتے ہوئے برطانیہ واحد منڈی سے الگ ہو کر دنیا میں آزادانہ تجارت کے سب سے بڑے بلاک میں شمولیت کی کوشش کرے گا. یہ ملک دنیا بھر میں نئے تجارتی رفقاء تلاش کر رہا ہے. تاہم ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تارکین وطن میں کمی کے ووٹروں کے مطالبے اور آزادانہ تجارت کے نئے معاہدوں میں اس سے دشواری پیش آئے گی. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ ایک عالمگیر تصور رکھتی ہے جس میں دنیا کی نمو پذیر معیشتوں یعنی بھارت اور چین کے ساتھ آزادانہ تجارت شامل ہے. وزیر خارجہ بوریس جانسن نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے سے پہلے رابطے استوار کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے بھارت کے متعدد شہروں کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا,
We may be leaving the EU, we may be taking back control of our borders, but my Indian friends, I say to you, that does not mean we want to fall out.
اگرچہ ہم یورپی یونین سے الگ ہو رہے ہیں, اگرچہ ہم سرحدوں کا کنٹرول واپس لے رہے ہیں, مگر میرے بھارتی دوستو, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عارضی رابطے ختم کر رہے ہیں. مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی بات کرنا اسی کے مترادف ہے. برطانیہ کی ایک بڑی جنس تعلیم کا میدان ہے, مگر برطانیہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور صرف 5 برسوں میں نصف ہو گئی ہے. بھارت اس کے لیے برطانیہ کے ویزا کے نظام کی سختی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. پروتک دتانی برطانیہ میں فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتی ہیں,
It's not all one-way traffic that the UK can sell internationally and not bring anything in.
یہ کوئی ایک طرفہ بات نہیں کہ برطانیہ بین الاقوامی طور پر فروخت تو کر سکتا ہے مگر ملک میں کچھ آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تارکین وطن کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے بھی کھلی پالیسی ہونی چاہیے. برطانیہ کے ان لوگوں کو یہ سمجھانا کٹھن ہوگا جنہوں نے اس امید میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ تارکین وطن میں کمی کی جائے گی. برطانیہ کو توقع ہے کہ لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا. گزشتہ ہفتے عالمی اقتصادی فورم میں بھارتی وزرا نے کسی معاہدے پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی مگر برطانیہ کی یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی تک کوئی باقاعدہ بات چیت ممکن نہیں. حتیٰ کہ اس کے بعد بھی کوئی معاہدہ طے پانے میں برسوں لگ سکتے ہیں. ایک بار پھر دتانی کے الفاظ.
India and the EU have been negotiating a free trade agreement for 7 or 8 years and many of the areas.
بھارت اور یورپی یونین 7 یا 8 برسوں سے آزادانہ تجارت کے معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر اتنا وقت لگ رہا ہے کہ خود برطانیہ کو تعجب ہے. برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ دولت مشترکہ میں نئے تجارتی معاہدوں کی کوشش کرے گا. دولت مشترکہ میں شامل ممالک کے سربراہوں کا ایک اجلاس اس سال بعد میں لندن میں ہوگا. دتانی کہتے ہیں
That's an opportunity for the British government really to show the rest of the Commonwealth, of which India is a massive part.
یہ واقعاً برطانوی حکومت کے لیے موقع ہوگا کہ وہ باقی ماندہ دولت مشترکہ پر جس کا بھارت بھی ایک بڑا حصہ ہے یہ ظاہر کرے کہ برطانیہ معاملات کے لیے کھلا رویہ رکھتا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بڑی بڑی خواہشات کے باوجود برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد فوری تجارتی معاہدوں میں دشواری ہوگی اور اس بات نے لندن میں کاروباروں میں یہ خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدہ ہوتے ہی نازک مقام آ جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گیمبیا میں اقتدار کی منتقلی کے عمل میں رکاوٹیں درپیش رہی ہیں. سابق صدر یحییٰ جامہ کے جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد صورتحال میں کس حد تک تبدیلی کا امکان ہے، اس رپورٹ میں سنتے ہیں بہجت چلانی سے.
گیمبیا کے دارالحکومت بانجل میں علاقائی فوج اتوار کے روز پہنچی تو لوگوں کے اجتماعات نے اس کا پرجوش استقبال کیا. اس سے چند گھنٹے قبل انتخابات میں شکست اٹھانے والے لیڈر یحییٰ جامہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. علاقائی فوج توقع ہے کہ ملک میں نئے منتخب صدر اداما بارو کی واپسی کا راستہ ہموار کرے گی جنہوں نے اس سے پہلے ہمسایہ ملک سینیگال میں پناہ لی تھی جب جامہ نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کیا تھا.
It is absolutely imperative that peace, security and stability of the country be fully secure.
منتخب صدر بارو کے خصوصی مشیر میں احمد فتیح کا کہنا ہے کہ یہ بے انتہا اہم ہے کہ ملک میں امن، سلامتی اور استحکام کا مکمل تحفظ کیا جائے. 1 دسمبر 2016 کو ہونے والے عام انتخابات میں فتح کے بعد ہر سطح پر انتہائی چیلنجوں کا ہمیں سامنا رہا جو کہ بنیادی تشویش کا باعث ہے. صدر بارو کے خصوصی مشیر میں احمد فتیح نے یہ الزام بھی لگایا کہ جامعہ نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سرکاری بینک کھاتوں کو لوٹ لیا.
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million were withdrawn by the former president.
صدر بارو کے خصوصی مشیر کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 500 ملین دلاسس یا پھر $11 ملین سے زیادہ رقم سابق صدر اور سابق صدر کی حکومت نے بینکوں سے نکال لی ہے. اندازہ کیجئے صرف 2 ہفتوں میں 500 ملین دلاسس، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے کیونکہ ہم تقریباً 200 ملین دلاسس شہری سہولیات اور اسی نوعیت کے دوسرے اخراجات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیرو نے اتوار کے روز دوبارہ توثیق کی کہ وہ صداقت اور مصالحت کے لیے ایک کمیشن قائم کریں گے جو جامعہ کے دور اقتدار میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے گا. جامعہ کا دور اقتدار 1994 سے شروع ہوا جب انہوں نے ایک پر امن بغاوت کے بعد حکومت سنبھال لی تھی. انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ اور فعال کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے تحت عارضی طور پر حراست میں لینا، ایزا رسانی اور بعض مخالفین کا قتل بھی شامل ہے. اطلاعات کے مطابق اتوار کو دیر گئے جامع گنی میں تھے جو علاقائی سلامتی کے اس گروپ کا رکن نہیں جس نے مجوزہ طور پر گیمبیا میں مداخلت کی قیادت کی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لاکھوں بے یار مددگار افغانوں کی مدد کے لیے سن 2017 میں 55 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے. اپیل میں کہا گیا ہے کہ لڑائیوں اور قدرتی آفات سے متاثرہ اور دوسرے ملکوں سے وطن واپس آنے والے لاکھوں افغان باشندے امداد کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کی امداد کے کوآرڈینیٹر مارک براؤڈن نے افغان دارالحکومت کابل میں اپنی اپیل میں کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 57 لاکھ افغان باشندے انتہائی قسمہ پرسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال 10 لاکھ افغان پناہ گزین ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران سے وطن واپس آئے، جبکہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لڑائیوں اور انتہا پسندوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والوں کی شام کے علاوہ اور کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ باکسنگ کی دنیا میں سید حسین شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ جنوبی ایشیا میں ایک بہترین باکسر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہماری ساتھی گلرخ نے ان سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام آمنے سامنے میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان کے مایا ناز باکسر، اولمپک میڈل ونر اور ستارہ امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والے سید حسین شاہ۔ حسین شاہ، ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ آپ نے باکسنگ کا آغاز کب اور کیسے کیا؟
کوئی بھی حب الوطن کھلاڑی جب بین الاقوامی سطح پر میدان میں اترتا ہے تو آخری لمحات تک لگن اور جذبے کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ جیت اسی کی ہو۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی مٹی نے ہر دور میں، چاہے کرکٹ ہو، سکواش یا پھر باکسنگ، ہر کھیل میں عظیم لوگ پیدا کیے جنہوں نے کھٹن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی عالمی سطح پر روشن کیا۔ انہی میں سے ایک سید حسین شاہ بھی ہے۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے بہترین باکسرز میں ہوتا ہے جو پاکستان کی باکسنگ کی تاریخ کی ایک درخشاں مثال ہے۔ شاہ 1964 میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا بچپن کراچی کے سڑکوں پر ایک بے گھر بچے کے طور پر گزرا۔ سید حسین شاہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اپنے بچپن کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہا،
5-6 سال کا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد غربت کی زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ کیا، کراچی کے علاقے لیاری کے سڑکوں پر دن رات بسر کیے۔ جب لیاری میں باکسنگ شروع کی اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔
نہ پیٹ میں روٹی نہ جسم پہ کپڑا، آئے ہیں باکسر بننے۔ لگتا ہے پورے کراچی کا کچرا کوئی میرے قلم میں ڈال گیا۔ سالا کریم لایا تھا نا تیرے کو، تیرا نام
سید حسین شاہ استاد۔
ارے واہ، نام اس کا شاندار، ذات کا پٹ پاتیا۔
استاد، ہم پٹ پات پر پیدا ہوئے پر پٹ پات پر مریں گے نہیں چاچا، اس لیے تیرے پاس لایا ہے۔
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کراچی کے سڑکوں پر سونے والے بچے کی وجہ سے اس ملک کو پہچانا جائے گا۔ شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں 5 گولڈ میڈل جیت لیے تھے۔
آج پاکستان کے لیے ان مقابلوں کا واحد طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
انہی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ بعد میں باکسنگ کے میدان میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے مختلف ممالک میں ایک کوچ کے طور پر خدمات انجام دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں۔
ابھی تو ایسی حالات نہیں ہے پاکستان میں، ابھی ابھی آپ کو لے آتے ہو آپ کو 10 لاکھ مل جاتے ہیں، 10 سے 15 لاکھ روپے۔ میں تو پاکستان سے 5 بار گولڈ لایا، مجھے ایک بار اللہ کی مجھے بے نظیر نے 20,000 روپے دے دی۔ 20,000 روپے
پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں بہت باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اگر ان کو صحیح تربیت دی جائے تو وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں عدنان سرور کی ہدایت کاری میں سید حسین شاہ کی زندگی پر مبنی ایک فلم شاہ کے نام سے بنائی گئی۔
کہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ۔ پاکستان ایک ایسی تصویر ہے جس کا ہمیشہ صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے۔
پشاور کے علاقے نمک منڈی میں زوردار بم دھماکے کی آواز سنی گئی ہے،
لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سنایا جانا ضروری ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں، ہمیں خود، اپنے آپ کو، کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ہم کون ہیں، کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ہماری منزل آسمانوں میں ہے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔
اس حوالے سے سید حسین شاہ کا کہنا تھا،
میں ٹریننگ کر رہا تھا، اس سے کا فون آیا مجھے حیدرآباد کا کہ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کا بہت فین تھا، آپ کے مطلب کتنے سال پرانا میں آپ کا فین ہوں اور آپ سے بنانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے ایسا ہوا کہ مجھے اتنی اچھا ہوا، چلو بھائی میرا کوئی چاہنے والا ہے، پاکستانی ہے۔
بچپن تو صرف زندہ رہنے کی کوشش میں گزرا ہے، سنسان گلیاں اور ایک اکیلا کمزور لاوارث بچہ۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
عراق اور شام میں امریکہ کی قیادت میں اتحادی فوجیں داعش کے خلاف جنگ میں پیش رفت کر رہی ہیں۔ ان میں دو کلیدی باتیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے قائدین کا ہلاک کیا جانا اور دوسرے مقبوضہ علاقوں کو واپس لینا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے اس مہینے اعلان کیا کہ شام میں مقیم داعش کا ایک لیڈر مسعود الاسعوی 31 دسمبر کو رقہ میں اتحادیوں کے ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ الاسعوی کافی عرصے سے داعش کا ایک رکن تھا جو داعش کے مقبوضہ علاقوں اور داعش کے لیڈروں کے درمیان ہدایات کی ترسیل اور رقوم کی فراہمی کا نگران تھا اور پروپیگنڈا اور انٹیلیجنس کے ذرائع کو اعانت مہیا کرتا تھا۔ الاسعوی کو داعش کے دوسرے بیرونی آپریشن رابطہ کاروں کے ساتھ علاقائی آمد و رفت میں سہولت کار کے طور پر بھی جانا جاتا تھا اور مشرق وسطی میں حملوں کے نیٹ ورک کے لیے داعش کے امیر عبد الباسط العراقی سے، جو 2 نومبر 2016 کو اتحادیوں کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا تھا، اس کے قریبی تعلقات تھے۔ الاسعوی کی ہلاکت کے بعد گزشتہ سال داعش کے رہنماؤں کی تعداد 16 ہو گئی جو اس دوران ہلاک کر دیے گئے۔ جیسا کہ محکمہ دفاع نے کہا کہ ان ہزیمتوں کے بعد داعش کی پورے علاقے میں حملوں اور سہولت کار نیٹ ورک کے طور پر صلاحیت کمزور ہو گئی ہے اور داعش کے جنگجو اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی توجہ اندرونی سلامتی پر بڑھائیں۔ بغداد میں ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی فضائیہ کے کرنل جان ڈوریان نے بھی، جو آپریشن انہیرنٹ ریزولو کے ترجمان ہیں، دہشت گردوں کے قبضے سے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ شام میں رقہ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے شام کی جمہوری افواج اپنی پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
Since this current phase began on December 9th, the SDF have liberated more than 500 square miles.
9 دسمبر کو اس حالیہ مرحلے کے آغاز سے ایس ڈی ایف نے 500 مربع میل سے زیادہ شامی سرزمین کو آزاد کرا لیا ہے، جو ہزاروں لوگوں کا گھر ہے اور جو داعش کی حکمرانی میں ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں۔ کرنل ڈوریان نے اس جانب توجہ دلائی کہ عراق میں عراقی فوجیں اتحادیوں کے فضائی حملوں اور مشیروں کی مدد سے موصل کو آزاد کرانے کے لیے اپنے آپریشن میں پیش رفت کر رہی ہیں۔
The city is completely surrounded and the enemy doesn't have the ability to resupply.
شہر کو مکمل طور سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور دشمن رصد پہنچانے یا اپنے جنگجوؤں کو کمک پہنچانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ کرنل ڈوریان نے کہا کہ موصل کے لیے جنگ جبکہ دشوار اور خطرناک ہے اور مزید رہے گی، وقت دشمن کے ساتھ نہیں ہے، یہ عراق کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے اور وہ موصل کو واپس لے کر رہیں گے۔ داعش ایک ظالم اور پرعزم دشمن ہے، لیکن امریکہ کی قیادت میں اتحادی اور مقامی جنگجو جن کی وہ حمایت کرتا ہے دباؤ جاری رکھیں گے تا وقت کہ شام اور عراق داعش کے بھیانک چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کائنات میں سورج شاید سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پیچیدہ کرشمہ قدرت ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کی مدد سے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے کی کرامات کے مشاہدے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا اس میں پیش پیش ہے۔ سن 2010 میں ناسا نے سورج کی جانب ایک خلائی جہاز بھیجا تھا جس کا کام سورج کے گرد آنے والے الیکٹرو میگنیٹک طوفانوں کا پتہ لگانا تھا۔ اس خلائی جہاز کے ذریعے ایسی شعاؤں کا انعکاس بھی ریکارڈ کیا گیا جنہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، مگر یہ قدرت ہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ کچھ آرٹسٹوں نے ان ریکارڈنگز کو حیرت ناک ویڈیوز میں تبدیل کر دیا ہے اور اب واشنگٹن کے قریب ناسا کے گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ان کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اور سائنس اور آرٹ کے اس خوبصورت امتزاج کو ہیلیو فزکس کی پروڈیوسر جینا ڈوبرسٹین اور ملٹی میڈیا پروڈیوسر اسکاٹ وائسنگر نے سولیریم کا نام دیا ہے۔ جینا ڈوبرسٹین کہتی ہیں، ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے، چنانچہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سورج اصل میں کتنا بڑا ہے۔ آپ ہمیشہ اتنے بڑے حصے میں موجود ہوتے ہیں جو تا حد نگاہ پھیلا ہے، آپ بس اس کے سنہرے دائروں اور لپکتے شولوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ناسا کا خلائی جہاز سورج کا مشاہدہ انتہائی الٹرا وائلٹ لائٹ میں کر رہا ہے اور ہر 12 سیکنڈ کے بعد سورج کی ایک طاقتور تصویر لیتا ہے۔ سائنسدان اس کی مدد سے سورج کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر پروڈیوسر ڈوبرسٹین نے اس میں بھی فن کی نزاکت تلاش کر لی ہے۔
We took the power of that footage, of that data, and we treated it as art. We've cropped, we've color corrected, we've
ہم نے اس تصویر کی تمام اعداد و شمار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسے آرٹ میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس کی شکل بدلی، اس کے رنگ بدلے اور انہیں ایسی شکل دی کہ آپ اس میں گم ہو کر رہ جائیں۔ چونکہ ویڈیو ہر 1 سیکنڈ میں 30 تصویریں دکھاتی ہے، اس لیے اس کے اعداد و شمار بھی انگنت ہیں۔ چنانچہ اسے تبدیل کرنا بہت بڑا کام تھا، لیکن اس سے پہلے پروڈیوسرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ سائنسدانوں کو مدد پر آمادہ کریں۔ اسکاٹ وائسنگر کہتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی عرصہ لگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اسے واقعتاً حقیقت بنانے میں بھی۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں محققین نے اسے آواز دینے اور سورج سے متعلق سائنس کا ایک اجتماعی ڈیٹا بنانے میں بھی مدد دی۔ سولیریم نامی یہ نمائش فروری میں شروع ہوئی تھی اور اب تک لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، نہ صرف گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں بلکہ دیگر سائنسی مراکز اور عجائب گھروں میں بھی، کیونکہ اس نمائش کی دیگر مقامات پر منتقلی بہت آسان ہے اور اب اس کے پروڈیوسر امید کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی توجہ حاصل کرے گی جو ایئرپورٹس اور ہسپتالوں کی لابی کے ڈیزائن تشکیل دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ٹوینسکی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اب اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.